أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسہ حسینی باب چہارم ساتویں مجلس واقعہ عاشورہ کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اثر۔ میری آج رات کی گفتگو پچھلی چھ گفتگوؤں کا تتمہ ہے۔ جو کچھ پچھلی مجالس میں بیان ہوا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصل کو اور اس اصل کی مدد سے اپنے آپ کو زندہ کرنا لازم ہے۔ تقویٰ کے بارے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے جسے منطق کی اصطلاح میں شبہ دور کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، تقویٰ کی صیانت اور حفاظت کرو اور تقویٰ کی مدد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ نظر آتا ہے کہ دور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ کی حفاظت کریں یا تقویٰ ہماری حفاظت کرے۔ جواب یہ ہے، دونوں باتیں لازم ہیں۔ یہ دور ہے لیکن دور محال نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے، ہم تقویٰ کی حفاظت کریں تو یہ ایک صورت ہے اور تقویٰ ہماری حفاظت کرے یہ دوسری شکل ہے۔ ہم کو تقویٰ کی حفاظت کرنا چاہیے اور تقویٰ کو چاہیے کہ ہماری حفاظت کرے، اور وہ کر بھی سکتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیاء کریں، اور اس کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چاہیے کہ وہ ہمیں زندہ کرے اور کرے گا۔ ہم نے حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کے متعلق صرف اس کے اس پہلو سے گفتگو کی ہے کہ اس عنصر کا کتنا اثر ہوا ہے، یہ کتنا محرک اور سبب بنا ہے، کتنا حسینی پیغام کو تحریک بخشتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے کتنی عملی صورت اختیار کی۔ امام حسین علیہ السلام کی پاکیزہ ہستی اور ان سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد، آپ علیہ السلام کے اہل بیت، روضہ عاشور کے بعد سے، اس گیارہویں یا کم سے کم بارہویں تاریخ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک گروہ بن گئے، اور اس قصے کے اختتام تک جہاں جہاں رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ انہوں نے ایک جماعت کی حیثیت سے کبھی بھی شکست نہیں کھائی، کبھی شکست خوردہ جماعت نظر نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرح یہ لوگ بھی خود زندہ رہنے یا مر جانے کو انجام کار نہیں سمجھتے تھے۔ جو یہ کہتے کہ مطلب یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ رہیں اور خلافت پر پہنچیں، یا کم سے کم ایک گوشے میں جا کر زندگی بسر کریں، اب جو امام حسین علیہ السلام مارے گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، نہیں، یہ سب لوگ اسی حسینی ہدف کے کاربند رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مارا جانا ایک لحاظ سے ان کے لیے کام کی ابتدا تھی، کام کا انجام نہیں تھا۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کس قدر زیبا اور جاذب توجہ ہے، اور واقعی جس وقت انسان اس کا تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے تو اس عظمت اور زیبائی کے سامنے، اس قوت کے سامنے، اس روحانی قدرت کے سامنے، اس پورے یقین اور ایمان کے سامنے، اس تمام روحانی شجاعت کے سامنے حیرت میں ڈوب جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے، اور سوائے اس کے کہ ان کے سامنے تعظیم سے سر خم کر دے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے آخری لمحے تک اسلام کے پیغام کی تبلیغ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت بلکہ معرفت بھی شام میں سرے سے تھی ہی نہیں، یعنی کوئی ان لوگوں کو نہیں پہچانتا تھا، اور جو لوگ انہیں پہچانتے بھی تھے تو صحیح شناخت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن دیکھیے کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، اس کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں اور پھر دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ عاشور کے دن کیا حالات تھے، اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہویں رات کس طرح گزاری۔ گیارہویں تاریخ کو ابن زیاد کے جلاد آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھاتے ہیں اور ایک دم روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بارہویں کی ساری رات کو شاید صبح تک برابر کمال روحانی اور جسمانی اذیت میں راستہ طے کرتے ہیں۔ اگلی صبح کو کوفہ کے دروازے کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ دشمن مہلت نہیں دیتا۔ اسی دن ظہر سے قبل اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابن زیاد اپنے دارالعمارہ میں بیٹھا ہوا ہے، مٹھی بھر قیدی، ان میں بھی عورتیں اور ایک مرد جو اس وقت بیمار تھا۔ حضرت سجاد علیہ السلام کے لیے بیمار کا لقب صرف ہم ایرانیوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا کہ صرف ہم یہ لقب استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار، ورنہ عربی زبان میں کبھی نہیں کہتے علی ابن الحسین المریض یا المراض، یہ لقب ہم نے دیا ہے۔ اس کی اصل صرف اتنی ہے کہ عاشور کے حادثے کے زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام سخت بیمار تھے، اور ہر شخص اپنی عمر میں کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہی ہے۔ کون ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہیں پڑتا؟ آپ علیہ السلام صاحب فراش تھے، مشکل سے حرکت کر سکتے تھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے، لاٹھی کے سہارے بستر سے اٹھ پاتے تھے۔ اسی حالت میں امام علیہ السلام کو قیدی بنا کر روانہ کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام کو ایسے اونٹ پر سوار کیا تھا جس پر لکڑی کی ایک کاٹھی تھی، لیکن اس پر کوئی نمدہ بھی نہیں تھا۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ امام علیہ السلام بیمار ہیں اور ممکن ہے اپنے آپ کو نہ سنبھال سکیں، ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے تھے، گردن میں زنجیر ڈال دی تھی۔ ان کو اس حالت میں کوفے لے گئے۔ پھر کوفت، جھڑکیاں اور ایذا رسانی بہت زیادہ ہے۔ جب چاہتے ہیں ایک شخص سے زبردستی اقرار کرا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کے اعصاب پر دباؤ ڈالتے ہیں، اس کا ارادہ درہم برہم کر دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے اسے کھانا نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، اسے سخت سست کہتے ہیں۔ ان حالات میں اکثر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، مضمحل ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں جو چاہو پوچھو میں بتا دیتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیے، یہ لوگ جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے ہیں تو روحانی اور جسمانی اذیتوں کے بعد ان کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں آتی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بلند قد کی خاتون ہیں، کچھ لوگوں نے کہا، یعنی ان کی کنیزوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہاں کنیز کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں، کیونکہ اصحاب کی تمام عورتیں شریک تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سردار اور بزرگ مانتی تھیں اور اپنے آپ کو ان کی خادمہ سمجھتی تھیں۔ انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے گھیرے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئیں، لیکن نہ آپ علیہ السلام نے سلام کیا اور نہ اس کی طرف رخ کیا۔ ابن زیاد کو اس وجہ سے کہ اس کو مخالفت کا احساس ہوا تو ناگوار گزرا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلام نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ابھی ہمارا ارادہ زندہ ہے، ہم اب بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتے، اب بھی امام حسین علیہ السلام کی روح جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قالب میں بولتی ہے، اب بھی کہہ رہی ہے لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید یا لا اقر اقرار العبید۔ ابن زیاد کو یہ بے اعتنائی بہت ناگوار گزری۔ وہ سمجھتا تو تھا کہ یہ کون ہیں، تمام باتیں اس تک پہنچ چکی تھیں۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ محترم خاتون ہیں اور دوسری عورتوں نے خصوصی احترام کے ساتھ ان کو حلقے میں لے رکھا ہے، تو اس نے لازمی طور پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کون ہیں، کیونکہ اسے خبر تھی کہ کون ہیں کون نہیں ہیں۔ پھر بھی کہنے لگا، یہ مغرور عورت کون ہے یا یہ نا پہچاننے والی عورت کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. اس نے دوبارہ سوال کیا. وہ چاہتا تھا کہ انہی میں سے کوئی جواب دے. دوسری بار اور تیسری بار آخر کار ایک عورت نے جواب دیا. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا ہیں. یہ کمینہ گھٹیا ملعون آدمی ذرا سی بھی شرافت نہیں رکھتا تھا. ویسے بھی کوئی مرد یا عورت سخت مصیبت اٹھائے ہوئے ہو تو کوئی شریف آدمی اس کے زخم پر نمک نہیں چھڑکتا، نہ کہ عورت سے، جسے اصطلاحاً جن سے لطیف کہتے ہیں. کسی جنگی قانون میں جو مرد ذرہ برابر شرافت رکھتے ہیں عورت سے تعرض نہیں کرتے، اسے زبان کا زخم نہیں لگاتے، اسے صدمہ نہیں پہنچاتے، عورت کو قیدی بنا لیتے ہیں، اس حال میں بھی اس کا احترام کرتے ہیں. اس نے زبان سے سخت زخم لگانے شروع کر دیے. بولا، میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے تم کو رسوا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کمال جرأت اور شہامت سے جواب دیا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں شہادت کا افتخار بخشا. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے فخر کا یہ تاج میرے بھائی کے سر پر رکھا. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو نبوت اور طہارت کے خاندان سے قرار دیا. پھر آخر میں فرمایا، رسوائی فاسق کو نصیب ہوتی ہے، ہم نے اپنی عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کوئی جھوٹا حادثہ بھی پیدا نہیں کیا. جھوٹ بھی فاجر کا حصہ ہے، ہم فاسق و فاجر بھی نہیں ہیں، ہمارا غیر فاسق اور فاجر ہے، یعنی تو ہی رسوا ہوا، خود تو ہی جھوٹا بھی ہے. اس قدر شہامت اور شجاعت اور عملی ایمان، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. لطف یہ ہے کہ یہ ایک درجہ اور ایک مرحلہ ہے جو میں نے عرض کیا، اور یہ خود ایک لمبی داستان ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کیا کہا؟ کوفہ کے بازار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا تقریر کی؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں کیا تقریر کی؟ راستے میں انہوں نے کیا کیا؟ قید خانے میں یا کوچہ و بازار میں جب لوگوں کا سامنا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اور میری نظر میں تو یزید بن معاویہ کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وہ فصیح و بلیغ تقریر ان سب سے بہت اعلیٰ تھی. وہاں کوئی 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کی گفتگو نہیں ہے. ایک ماہ کے قریب گزرا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کی قید میں ہیں، اور ایک قیدی کو جو زیادہ سے زیادہ ایذا دیتے ہیں وہ آپ کو دے چکے ہیں. لیکن دیکھیے کہ یزید کے دربار میں آپ نے کیا کہا. چنانچہ حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر پر اس وجہ اور اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ تحریک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک تحریک تھی، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اثرات کی بھی پورے پورے طور پر جانچ کرنا چاہیے، خصوصاً خود شام میں کہ شام کو کس طرح تہ و بالا کر دیا. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا یہ ہے، ہمارے فقہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں جن کی میں وضاحت کر دوں. ایک یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقام وہ ہے جہاں انسان کو اس کے اثر کا احتمال ہو. اس جملے کے کیا معنی ہوئے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز یا روزے کی طرح کا عبادتی قانون نہیں ہے، جس میں حکمت، فلسفہ اور اثر ہوتا تو ہے، لیکن یہ بات ہم سے متعلق نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اگر اس کا اثر ہوتا ہے تو اسے انجام دیں، اور اگر اثر نہیں کرتا تو انجام نہ دیں. ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نماز پڑھنا چاہیے، اس کا تمہیں اختیار نہیں ہے. یہ حساب تم نہیں لگا سکتے کہ یہ نماز اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی. تم کو تو اس فارمولے اور قاعدے کے تحت پڑھنا چاہیے، اس کام کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں، یہ بات انسان کی منطق کے دائرے سے باہر ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انسان اپنی منطق سے جاری کرے، یعنی ہمیشہ کاموں میں اس سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کا حساب ضرور لگانا چاہیے۔ آپ طاقت لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن یہ حساب بھی تو کیجئے کہ اس کام میں آپ کو کیا نتیجہ ملتا ہے اور کتنا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ آپ اس سوداگر کی طرح رہیے کہ جس وقت وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو حساب کے مطابق کم سے کم امکانات کا حساب، وہ اس کام سے اتنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو لگائے جانے والے سرمایہ سے زیادہ ہو۔ اور یہ بالکل منطقی بات ہے، یعنی جب ہم کسی جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ہم ہر مال یا جان یا کم سے کم وقت اور زمانے کا سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اس کا کم سے کم بھی اثر نہیں ہوتا یا الٹا اثر ہوتا ہے، تو کیا پھر بھی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں؟ نہیں، یہ بالکل معقول اور صحیح بات ہے۔ یہ خوارج کی منطق کے بالکل مقابل میں ہے۔ خوارج کی فقہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف ایک قرآنہ عبادت ہے، یعنی انسان کو اس میں حساب اور منطق سے کام لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بے دلیل اور آنکھیں بند کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، اگرچہ اسے اس بات کا یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اس مقام پر وہ سرمایہ بھی لگا رہا ہے اور اسے فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ خارجی کہتا ہے اس بات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا نے کہہ دیا ہے تو ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ ہمارے آئمہ علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے، خدا نے اس قسم کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم نہیں دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حساب، تدبیر، سوچ بچار اور عقل سے بالکل کام لینا چاہیے۔ جن عالموں نے سماجی مسائل کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خوارج کے ختم ہو جانے کا سبب یہی تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں منطق اور دلیل کے قائل نہیں تھے۔ مثلا جب کوئی خارجی کسی ایسے مغرور ظالم کے سامنے بھی آتا تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہوتی تھی اور اسے اس بات کا یقین بھی ہوتا تھا کہ اس وقت کسی بات کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ ہی دیتا تھا اور اسے فوراً مار دیا جاتا تھا۔ اصطلاحاً ان لوگوں کو مصلحت نہیں آتی تھی، عقل اور منطق سے کام نہیں لیتے تھے، بغیر دیکھے چھلانگ لگا دیتے تھے، آخر ختم ہو گئے۔ لیکن ہمارے آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ نے تقیہ کا لفظ بھی سنا ہوگا جس کے معنی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصلحت سے کام لینا، اور جو مادہ وقعی سے بنا ہے جس کے معنی نگہداری کے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک جنگ ہے۔ جنگ میں انسان بچاؤ کے وسیلے بھی کام میں لاتا ہے، یعنی ضرب لگاؤ لیکن کوشش کرو کہ تم خود ضرب نہ کھاؤ۔ لیکن تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھ پر تو جہاد واجب ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر میں ہتھیار کیوں لگاؤں، ذرا کیوں پہنوں؟ اگر میں قتل ہو جاؤں گا تو کیا میں بہشت میں نہیں جاؤں گا؟ تو میں اسی طرح لشکر کے درمیانی حصے پر حملہ کرتا ہوں تاکہ مارا جاؤں اور بہشت میں چلا جاؤں۔ اسلام کہتا ہے یہ کام نہ کرو۔ تم اسلام کی طاقت خرچ کرتے ہو، تم خود اسلام کی بنیاد کی ایک اینٹ ہو، اسلام کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہو، جاؤ اور مارو، لیکن کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے کم ضرب کھاؤ۔ اگر تم اسی خیال سے جاتے ہو، ہتھیار نہیں لگاتے اور ہتھیار نہ لگانے سے مارے جاتے ہو، گویا تم نے اسلام کی قوت ضائع کر دی۔ جاؤ، مارو اور جہاں تک ہو سکے اپنے مخالف کو ختم کر دو، لیکن اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مطلب ہے جو ہمارے آئمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت معقول بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہماری ایک اور بات بھی ہے، اور یہ بھی ہماری روایتوں اور حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ حدیث کی عبارت ہے جو فقہ میں بھی نقل کی گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس شخص پر واجب ہے جو طاقت رکھتا ہے، یعنی کمزور انسان کو امر بالمعروف और नहीं अनिल मुनकर नहीं करना चाहिए। ये भी इसी बात से मिली हुई बात है, यानी हिसाब ये है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किसी नतीजे पर पहुंचने या कोई नतीजा हासिल करने के लिए होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुव्वत को बचाओ और नतीजा हासिल करो। लेकिन जहां तुम कमज़ोर हो, यानी ताकत तो खर्च करते हो लेकिन नतीजा हासिल नहीं कर पाते, तो ऐसा न करो। अब यहां बाज के लिए एक बहुत बड़ा शुबा पैदा होता है, और वो ये है कि मुमकिन है कोई ये कहे मुझ में फ़लाँ काम करने की ताकत नहीं है, और इस्लाम ने भी कहा है कि अगर तुम में ताकत ना हो तो ना करो, फिर मैं तो चैन से हूँ। दूसरा कहता है इस्लाम ने कह दिया है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर उस वक्त होता है जब इससे कोई नतीजा निकलने का इम्कान हो। अच्छा, मुझे नतीजे की उम्मीद नहीं है तो फिर मैं चैन से बैठ जाऊँ? ये गलती है। ये गुमान इस किस्म का सा शक नहीं है जो तुम तहारत और नजासत के सिलसिले में करते हो, मालूम नहीं फ़लाँ चीज़ पाक है या नजिस। इस्लाम कहता है क्या तुम्हें ये गुमान है कि ये पाक है? हाँ मुझे गुमान है। अच्छा कहो पाक है। इस गुमान के मानी वही जहनी गुमान के हैं, यानी तुम्हें जहाँ शक हो कि पाक है या नजिस, मसलन जो दवा बाहर से दरामद हुई है तुम्हें 100% यकीन नहीं है कि यह नजिस है, 99% तुम्हें यह गुमान होता है कि यह नजिस होगी, लेकिन 1% ये गुमान भी है कि पाक होगी, तो तुम्हारे लिए यही जहनी गुमान इस बात के लिए काफ़ी है कि तुम ये कहो कि यह दवा पाक है। क्या यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जाकर तहकीक करूँ कि यह पाक है या नजिस? हरगिज़ नहीं। तुम्हारा कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं है। वही गुमान यानी वही जहनी कैफियत जिसे इल्मी इस्तेलाह में इल्मे मौजूई, इहतमाले मौजूई कहते हैं, यही इहतमाल तुम्हारे लिए हुक्म है। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ जिसे इहतमाल कहते हैं, इसके ये मानी नहीं है कि जाओ और अपने घर में बैठे रहो फिर कहो मुझे असर का शक है। मुझे असर का शक नहीं है। ये तहारत और नजासत की बात नहीं है। इस मामले में जाकर कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक करो, देखो और समझो कि तुमको कोई नतीजा हासिल होता है या नहीं होता। जो शख्स बेखबर है और फिर वो तहकीक नहीं करता, जो ये समझ सके कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से इसे कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता, इसकी तरफ से ऐसा उज़्र नाकाबिल कबूल है। या एक और शख्स कहता है साहब मुझ में ताकत नहीं है। इस्लाम भी कहता है बहुत खूब, लेकिन जाओ ताकत हासिल करो। ये शर्त मौजूदगी की है, वाजिब होने की शर्त नहीं है। यानी ये कहा है कि जब तक तुम कमज़ोर हो तो किसी काम में हाथ ना डालो जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल ना हो या तुम जिससे कोई नतीजा हासिल ना कर सको, लेकिन जाकर कुदरत हासिल करो ताकि तुम कोई नतीजा हासिल कर सको, कोई फ़ायदा उठा सको। अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। फ़िक़्ह में एक मसला है जिसे विलायत अज़ क़ब्ल जायर कहते हैं। आइमा अलैहिमुस्सलाम के ज़माने में ख़ास तौर पर यह मसला ज़्यादा पूछा जाता था। लोग पूछते थे यबना रसूलल्लाह, ये खलीफ़ा ज़ालिम और जाबिर खलीफ़ा हैं, हम इनकी हुकूमत की कोई असामी या ओहदा कबूल करें या ना करें? इस्लाम का हुक्म यह है कि कबूल न करें, इनका कोई ओहदा कबूल न करें। लेकिन फिर फरमाते थे अगर तुम इनसे कोई असामी ले लो जिसकी बदौलत तुम्हें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की कुव्वत मिल जाए तो कतई तौर पर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त है। हमारी फ़िक्ह की किताबों में ये मसला मौजूद है। मुहक्किक शराए में लिखते हैं शहीदैन यानी शहीद अव्वल और शहीद दोवम, बाज़ मुंतही भी कहते हैं, लेकिन बाज़ कहते हैं यानी मुस्तहब है और बाज़ कहते हैं यानी वाजिब है। कहते हैं ये काम जो जालिम की मदद करता है, मसलन जनाब अली बिन यक्तीन चाहते हैं कि जालिम और गासिब हारून और रशीद के वज़ीर बन जाएं, इसलिए कि वाजिब है। یعنی یہ کام جو اپنی جگہ حرام ہے اگر ایسی طاقت حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے جسے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے استعمال کر سکیں تو نہ صرف یہ کہ یہ کام آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا بلکہ واجب ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دو شیعوں محمد بن اسماعیل بن بزی اور علی بن یقطین کے متعلق جو ظالم خلفاء کی حکومت میں اس لیے چلے گئے تھے کہ خدا کے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کریں، فرماتے ہیں تم زمین پر خدا کے ستارے ہو، تم وہاں اس لیے نہیں گئے کہ فائدہ کماؤ، جاہو منصب کا لالچ کرو، دولت جمع کرو، تم وہاں اس لیے گئے ہو کہ اسلام کا نصب العین اپنے سامنے رکھو۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر قوت حاصل کرنے کا کام اتنا اہم ہے، اتنا واجب ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تم اس کی خاطر 100% حرام کام بھی ارتکاب کر سکتے ہو، یعنی یہ عمل جو اپنی جگہ اس صورت میں حرام ہے جب تم اسے صرف اس لیے انجام دو کہ اس حکومت کے جلال کا ایک حصہ بن جاؤ اور اس سے تمہارا کوئی مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی خدمت اسلام کا نہ ہو۔ اسلام کی ایسی خدمت کی خاطر جو واقعی تم کرنا چاہو حرام واجب میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہو جاتا ہے، جیسا کہ محقق نے شرائع میں لکھا ہے، کم سے کم حرام مستحب میں تبدیل ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ طاقت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر اتفاقاً پیدا ہو گئی تو امر بالمعروف کر لیجئے اور جو اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی تو نہ کیجئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر طاقت اتفاقاً پیدا ہو گئی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جاتا ہے اور اگر پیدا نہ ہوئی تو واجب نہیں ہوتا، اس لیے قدرت حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ اس قول کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھیں اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا قدر و قیمت مقرر کی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو قدر و قیمت رکھی ہے اس کے پیش نظر یہ کہنا ممکن ہے کہ جب مسلمانوں کو اتفاقاً قوت حاصل ہو جائے تو یہ فرض ادا کر دیں اور جو قوت حاصل نہ ہو تو پھر یہ فرض نہیں ہے کہ جا کر قدرت حاصل کریں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے سکیں۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا مقام ہے تو اس روایت کا مطالعہ کیجئے جو کافی میں موجود ہے اور ہماری بہت مشہور قطعی اور مستند روایت ہے اور فقہ اور حدیث کی تمام معتبر کتابوں میں ملتی ہے اور اس بارے میں سب سے زیادہ مفصل حدیث ہے۔ میں آپ کو اس کے کچھ ٹکڑے سناتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت مفصل ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا جو حدیث کی ابتدا بھی ہے، آخری زمانے میں ریاکار لوگ پیدا ہوں گے جو قرآنی آیات اور دعائیں پڑھا کریں گے، تقدس کا اظہار کیا کریں گے، یہ احمق بھی ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مطلق پرواہ نہیں کریں گے۔ جب تک یہ لوگ بالکل مطمئن نہیں ہو جائیں گے کہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے، برابر اس بات کے خواہش مند رہیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بچنے کی کوئی راہ نکالیں، کوئی عذر تراشیں کہ اب نہیں ہو سکتا، اب ممکن نہیں ہے۔ ان عبادتوں کو قبول کریں گے جو ان کی جان، مال اور حیثیت کو ضرر نہ پہنچائیں گی، جیسے نماز اور روزہ، اور اگر انہیں کوئی فریضہ نقصان پہنچائے گا تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں اگر نماز بھی ان کے کام، ان کی حیثیت اور ان کی جان کو نقصان پہنچائے گی تو اسے بھی ترک کر دیں گے، جس طرح انہوں نے سب سے اچھے اور اشرف فرائض بھی ترک کر دیے ہیں نماز کو بھی ترک کر دیں گے۔ وہ سب سے عالی اور سب سے اشرف فریضے کون سے ہیں؟ یہ ایک ایسا بڑا فریضہ ہے جس کے وسیلے سے باقی تمام فرائض ادا ہوتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جس کے وسیلے سے نماز، زکوٰۃ، حج، خمس، معاملات، قانون اور اخلاق کے تمام فریضے ادا ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کا تھوڑا سا حصہ پھر چھوڑے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ خدا کے لیے واجبات اس کے وسیلے سے ادا ہوتے ہیں اور اسی سے خدا کی راہیں پر امن ہوتی ہیں۔ پیشے اس کے وسیلے سے حلال اور مظالم اس کے وسیلے سے بے حجاب ہوتے ہیں۔ زمین اس کے وسیلے سے آباد ہوتی ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے، زمین کی آباد ہونے کی حدود تک۔ خدا جانتا ہے کہ انسان جب کسی وقت ایک چیز کو دیکھتا ہے اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ماوردی کی اس کتاب احکام السلطانیہ کا مطالعہ کریں، جو اسلام کی ایک معتبر ترین کتاب ہے، جسے خاص طور پر یورپی عالم اور مستشرقین بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس کتاب نے تقریباً 1000 سال پہلے کے اسلام کے سماجی نظام بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا اسلام میں کیسے کیسے نظامات رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دراصل کیا معنی رکھتے ہیں اور اس نے کیا کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم کتاب جس کا نام ہے معالم القربى فی احکام الحسبہ۔ خوش قسمتی سے اس کتاب کو بظاہر ایک فرنگی مستشرق نے، خوش قسمتی سے کہنا چاہیے، پھر خدا ان فرنگیوں کے باپ کے گناہ بخش دے جو کم سے کم جاتے ہیں اور ہماری ایسی اچھی لکھی ہوئی کتابیں کتاب خانوں سے نکال لاتے ہیں اور چھاپ دیتے ہیں، ہم میں تو اتنی لیاقت بھی نہیں ہے۔ ترکی کے ایک کتب خانے سے نکال کر چھاپ دیا ہے۔ یہ کتاب 9ویں صدی میں لکھی گئی ہے۔ حسبہ میں وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ ایک اصطلاح رہی ہے کہ 2ویں صدی ہجری سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حسبہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ محتسب، جسے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اشعار میں آیا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو محکمے اسلامی ملکوں میں حسبہ کے یا احتسابی اداروں کے نام سے رہے ہیں، ان کے افراد یعنی عامرین بالمعروف اور ناہین عن المنکر کو محتسب کہتے ہیں، جو ہمارے شاعروں کی اصطلاح میں زیادہ آیا ہے۔ مولوی، حافظ اور سادی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ سادی کہتے ہیں، کہتا ہے، جب میں جوان تھا تو میرا استاد ابو الفرج بن الجوزی مجھ سے کہتے تھے، ان محفلوں میں نہ جا، یہاں نہ جا، وہاں مت جا، اور میں ان شیخ اور استاد کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ جوان تھا، کبھی کبھی ان کا مذاق بھی کرتا تھا۔ بہرحال اس کتاب کا نام معالم القربى فی احکام الحسبہ ہے۔ جس وقت آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے کہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا مفہوم ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ وہ تمام کام جو آج کل کی میونسپل کمیٹیاں انجام دیتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہیں۔ وہ تمام کام بھی جو شہر کا کوتوال انجام دیتا ہے، احتساب کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ اسی کتاب معالم القربى میں لکھا ہے کہ محتسب کا یہ فرض ہے کہ جس دم بقال کی دکان پر جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ دہی کے برتنوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تو بقال کو خبردار کرے کہ اپنے دہی کے برتن کا منہ ڈھانک کر رکھے، اس بقال کے کپڑوں پر نظر ڈالے کہ گندے تو نہیں ہیں۔ جو کپڑا وہ آگے باندھتا ہے چند دن میں ایک بار یا روزانہ ایک بار بدلے، دھوئے۔ غسل خانوں میں کیا کرتے ہیں، مسجدوں میں کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس وقت انسان یہ باتیں دیکھتا ہے تو کیا اٹھتا ہے، اے خدا یہ ہم تھے اور یہ ایک وقت ہمارا تھا اور اب ہم یہ ہیں کہ ایسی حالت میں گرفتار ہیں۔ اے خدا یہ ہم ہیں جو ہماری کافی کی اور ہماری تمام فقہی کتابوں کی روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف وہ ہے جس سے زمین آباد ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مدد سے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرو تاکہ تم اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکو۔ اگر اسرائیل کے مقابلے میں کمزور ہو تو اس کی جڑ چند سو سال پہلے تلاش کرو کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ختم کر دیا، اور جس وقت ختم کر دیا تو دشمن تم پر غالب آ گیا۔ اسی وسیلے سے تمام کام اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں۔ جو فریضہ اسلام میں ایسا مقام اور قدر و منزلت رکھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر کسی دن اتفاق سے تمہیں قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو کر لو، اور جو طاقت حاصل نہ ہو تو پھر یہ فریضہ ساقط ہے، یعنی اسلام ساقط ہے؟ چونکہ امر بالمعروف جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اسلام کے خیمے کا کھوٹا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خود اسلام ہی یہ کہے کہ اگر اتفاق سے تم دیکھو کہ اسلام کی حفاظت کر سکتے ہو تو کر لو، اور اگر اتفاق سے یہ دیکھو کہ نہیں کر سکتے تو نہ کرو، چین سے رہو، آرام سے بیٹھے رہو۔ اثر کے امکان کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ میں جا کر کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے تو اثر کا کوئی امکان معلوم نہیں ہوتا۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اثر کا امکان بتاؤ یا نہیں بتاؤ، تمہارا کوئی مطالعہ نہیں ہے، تمہیں حالات کی اطلاع نہیں ہے، تم واقعات سے واقف نہیں، تم نہیں جانتے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ کون سی ہے، تم نفسیات نہیں جانتے کہ انسان پر اثر کرنے کے لیے اس کی روح کا کس طریقے سے سامنا کیا جائے، تم عمرانیات نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے تم کو حق نہیں جو یہ کہو کہ مجھے اثر کا احتمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس بنیادی اصول کے دو پائے یہ ہیں، قدرت اور آگاہی، دونوں کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کے لیے مدد جمع کرنے والی 380 سے زیادہ کمیٹیاں قائم ہیں۔ میں اس لحاظ سے ان کی قدر کرتا ہوں کہ یہ بیدار قوم ہیں، اپنے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ اس کا راستہ یہی ہے۔ ہر شخص ہر محلے میں ہر گوشے میں ہے، خود بیٹھیں، سوچیں، کام کریں، معلومات حاصل کریں، انجام کا اندازہ لگائیں۔ یہ واقفیت اور اس واقفیت کا حاصل ہونا واجب ہے، یہ قدرت ہے اور قدرت کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اب میں پھر اسی بات پر واپس آتا ہوں جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، یعنی حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کا مطالعہ۔ اس لحاظ سے، اس وجہ سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے اس موقع سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا۔ خدا بخشے مرحوم آیتی رضوان اللہ علیہ کو، کیا بزرگ تھے، کیسے متقی عالم تھے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام بررسی تاریخ عاشورہ، عاشورہ کی تاریخ کا مطالعہ۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے افراد نے دیکھی ہو، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ اسے دیکھیں اور پڑھیں۔ یہ ان تقریروں کا مجموعہ ہے جو مرحوم نے ریڈیو پر کی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد یہ تقریریں چھاپ دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں فارسی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اسے اگر بہترین نہ کہوں تو بہترین میں سے یقیناً ایک ہے۔ اب اگر تجزیہ اور تحلیل کے اعتبار سے اسے درجہ اول کی کتاب نہ کہوں تو اسناد کے پہلو سے، یعنی اس پہلو سے کہ اس کا مواد معتبر تواریخ کی روح سے مستند ہے، یہ یقینی طور پر بے مثال کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان بزرگ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ کربلا کی تاریخ کو دراصل اسیروں نے زندہ رکھا ہے، یعنی اسیروں نے تاریخ کی حفاظت کی ہے، اور اموی حکومت نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ اہل بیت علیہ السلام کو قید کرنا اور انہیں کوفہ اور بعد میں شام تک پھرانا تھا۔ اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو شاید یہ تاریخ بھلا دی جاتی، یا کم سے کم اس کے اثر اور قوت کو کچھ کم کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں ایسا کام کیا کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دے دیا اور انہوں نے دنیا میں تاریخ کربلا مسجل کر دی۔ ان لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ تھوڑی سی عورتیں اور بچے جو حد درجے تھکے ماندہ و خستہ اور مصیبت زدہ ہیں، اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ کسے یقین تھا انہوں نے کس طرح تبلیغ کی؟ شام میں جمعے کے دن جمعے کی نماز ہے، مجبوراً خود یزید کو شرکت کرنا ہے، بلکہ شاید نماز کی امامت بھی اسی کو کرنا تھی، اس کا مجھے اب اس وقت یقین نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں خطیب پہلے دو خطبے جو بہت مفید اور گراں قدر ہوتے ہیں پڑھتا ہے، اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اصولاً یہ دونوں خطبے ان دو رکعتوں کی جگہ ہوتے ہیں جو جمعے کے دن ظہر کی نماز سے ساقط ہو جاتی ہے، اور جمعے کی نماز دو رکعت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ خطیب جو اصطلاح میں دستوری یا حکمیہ تھا ممبر پر گیا، اور جو کچھ پہلے سے اس سے کہا گیا تھا وہی اس نے دہرا دیا۔ اس نے یزید اور معاویہ کی تعریف کی اور دنیا میں جو صفت اور جو خوبی ہو سکتی تھی وہ ان سے منسوب کی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اس طرح برا بھلا کہنا شروع کیا کہ یہ خدا کے دین سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پایائے منبر نیچے سے ڈانٹا، اے خطیب، تو نے ایک مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کا غضب خرید لیا۔ پھر آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں؟ آپ نے منبر نہیں کہا۔ عجیب بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ان باتوں کا کتنا دھیان رکھتے تھے۔ مثلاً یزید کے دربار میں یا امیر المومنین یا ایہ الخلیفہ نہیں کہتے، بلکہ کنیت سے بھی مخاطب نہیں کرتے کہ یا ابا خالد، صرف اتنا کہتے ہیں اے یزید۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس ممبر پر جانے کی اجازت دے، یعنی یہ کہ یہ ممبر نہیں ہے، یہ جو تین سیڑھیوں کی لکڑیاں یہاں ہیں ان پر ایسا ہی خطیب چڑھتا ہے اور ایسی ہی باتیں کرتا ہے، ہم اسے ممبر نہیں سمجھتے۔ یہ چار لکڑیاں ہیں، کیا تو مجھے ان لکڑیوں پر چڑھنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ میں دو باتیں کر سکوں؟ یزید نے اجازت نہیں دی۔ جو لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس وجہ سے کہ علی ابن الحسین حجازی ہیں، اہل حجاز ہیں، اور حجاز کے لوگوں کی گفتگو شیریں اور لطیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کہ آپ کا انداز خطاب دیکھیں، کہا کہ اجازت دے دو، منع نہ کرو، لیکن یزید نے منع کر دیا۔ اس کا بیٹا آ گیا، بابا اجازت دے دیجئے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حجازی جوان کا انداز خطاب کیسا ہے۔ اس نے جواب دیا، مجھے ان لوگوں سے ڈر ہے۔ سب نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ مجبور ہو گیا، یعنی جب اس نے دیکھا کہ اس سے زیادہ اپنی عاجزی اور خوف کا اظہار ہوتا ہے تو اجازت دے دی۔ دیکھیے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت بیمار تھے، اس کے بعد وہ بیمار نہیں رہے تھے، ان میں اور دوسرے اماموں میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ پھر قیدی بھی تھے اور ذاکروں کے مشہور قول کے مطابق توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے 40 منزلیں طے کر کے شام تک آئے تھے۔ جس وقت ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا، کس قدر ولولہ پیدا کیا؟ یزید گھبرا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہنے لگا ابھی لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے ایک چال چلی، ظہر کا وقت تھا، اچانک مؤذن سے کہا اذان دے، نماز کو دیر ہوتی ہے۔ مؤذن کی آواز بلند ہوئی، زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام علیہ السلام نے دہرایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر امام علیہ السلام نے دہرایا، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت پر پہنچا۔ یہاں تک مؤذن پہنچا ہی تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے آواز دی، مؤذن خاموش ہو جا۔ آپ علیہ السلام نے یزید کی طرف رخ کیا، اے یزید، اس جگہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اور جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے کون ہے؟ اے لوگوں، ہم کون ہیں جنہیں تم نے قید کیا ہے، اور میرے پدر جنہیں تم نے شہید کر دیا کون تھے، اور یہ کون ہیں جن کی رسالت کی تم گواہی دے رہے ہو؟ اس وقت تک لوگوں کو صحیح واقعہ معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیا کر ڈالا ہے۔ اس وقت آپ سنتے ہیں کہ یزید نے بعد میں اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قید خانے سے رہا کیا اور پھر حکم دیا کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں۔ نعمان بن بشیر کو، جو نرم دل اور ملائم آدمی تھا، اس کام پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ ان لوگوں کو بے حد مہربانی اور آرام کے ساتھ شام سے مدینہ تک لے جاؤ۔ یہ کس لیے تھا؟ کیا یزید شریف بن گیا تھا؟ اس کی ذہنیت بدل گئی تھی؟ ہرگز نہیں، دنیا اور یزید کا ماحول بدل گیا تھا۔ آپ سنتے ہیں کہ یزید بعد میں ابن زیاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تمام گناہ اس کا تھا۔ وہ اس سے بالکل انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حکم نہیں دیا تھا، ابن زیاد نے اپنے آپ ہی یہ کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حالات کا رخ پلٹ دیا تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔